اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے,
جو اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے,
خزاں میں رہ نہیں سکتے وہ سب بہار میں ہے.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. بزرگان محترم, برادران و خواہران عزیز, مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ جناب محترم سید راشد احد صاحب جو میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور ہمارے عزیز دوست برادر زیغم جو یقیناً ایک علمی سطح پہ مجھ سے بہت آگے ہیں, ان کے بعد گفتگو کی جائے. لیکن میں نے عرض کیا تو برادر مہدی نے یہی کہا کہ موضوعات کا سلسلہ اسی طرح بنتا تھا کہ مجھے آخر میں حاضر ہونا ہو. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. دار الثقلین اور دانشگاہ امام صادق کے مؤسس اور بانی شہید سید سعید حیدر زیدی صاحب, جو ہمارے استاد محترم, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے بھائی, ہمارے روحانی اور تنظیمی طور پہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے, ان کے لیے اور وہ ہستیاں جنہوں نے سعید بھائی کو سعید بھائی بنایا فکری میدان میں, شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی, شہید مظلوم باقر الصدر, شہید مطہری اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ, ان تمام ہستیوں کے لیے اور کل مومنین و مومنات, شہداء اور صالحین کے لیے فاتحہ پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید, ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. آپ نے بارہ گزشتہ مقالوں میں آئے قرآن پاک, جو سورہ قصص کی پانچویں آیت ہے, آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں زمین پہ مستضعف قرار دے دیا گیا ان پر احسان کرے گا اور انہیں زمین پر امامت دے گا اور اپنا اس زمین کا وارث قرار دے گا. اسی طرح سورہ انبیاء کی 105 نمبر کی آیت ہے, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور یہ بات بعد از ذکر زبور میں لکھ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث صالح بندوں کو قرار دے گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, روز و شب کی آمد و شد ختم نہ ہوگی جب تک اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو مبعوث نہ کر دے جو میرا ہم نام ہوگا, زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, بارِ الٰہی, تو نے بے شک اپنی زمین کو مخلوق کے لیے اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا نہیں رکھتا, چاہے وہ ظاہر و معروف ہو یا خائف و پنہا, تاکہ تیری حجتیں اور نشانیاں محو نہ ہونے پائیں. یہ وہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ زمین کبھی وجود حجت الہیہ سے خالی نہیں رہ سکتی, اور اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بالآخر ایک عالمی عادلانہ کریمانہ حکومت کا قیام عمل میں آنا ہے. یہ وہی حکومت ہے جس کی نوید قرآن کریم میں پروردگار عالم نے دی ہے, اور یہ وہی حکومت ہے کہ جس کی آرزو آئمہ نے کی ہے, جیسا کہ دعائے افتتاح کے جملے ہیں, اللہم ان نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واهلہ وتذل بها النفاق واهلہ. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ایک عادلانہ کریمانہ حکومت کی آس لگائے بیٹھے ہیں جو اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشے, جو نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل و رسوا کر دے, اور ہمیں تیری اطاعت اور فرما برداری کی طرف دعوت دے. البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عالم اسلامی حکومت کا قیام ولی عصر کے ظہور پر موقوف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کے قیام میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, انتظار, انتظار اور انتظار. جیسا کہ روایت میں بھی آیا ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج, کہ ظہور حجت کا انتظار دور غیبت میں افضل ترین عبادت ہے. مگر ایک سوال کہ آیا انتظار سے مراد کیا ہے, انتظار کس بلا کا نام ہے, انتظار کی صورت کیا ہوگی اور انتظار کس طرح کیا جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں چند مراحل سے گزرنا ہوگا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ لفظ انتظار کے معنی کیا ہیں. جب میں نے انگریزی کی ایک لغت میں لفظ انتظار یعنی ویٹ کی میننگ کو تلاش کیا تو اس لغت بلکہ انسائیکلوپیڈیا میں مجھے جواب یہ ملا کہ کسی جگہ پر رکے رہنا, کسی جگہ پر رکے رہنا تاکہ کوئی خاص واقعہ ہو جائے, کوئی آنے والا پہنچ جائے یا کسی کام کی باری آ جائے. اب یہاں پر کیونکہ انتظار ہے کسی شخصیت کا تو پھر ایک جگہ پہ رکے رہنے سے مراد کیا ہوگا؟ آیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کے سارے کام چھوڑ کر اس آنے والے کا انتظار کیا جائے؟ تو یہ بات عقلی طور پہ ناقابل قبول ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ انتظار بے چینی اور بے قراری کی علامت ہے, اور اس حالت میں فطری طور پر انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے جو انتظار کی کیفیت کو اس کے نتیجے سے قریب کرتی ہے. مثلا اگر مہمان آنے والے ہیں تو گھر کی صفائی, توازو کا اہتمام, مہمان کی پسند و ناپسند کا خیال وغیرہ. نیز مہمان جس مقصد کے لیے آ رہا ہے اس مقصد سے متعلق معاملات کی تیاری وغیرہ شامل ہیں. دوسری بات یہ کہ انتظار کو افضل العبادہ کہا گیا. عبادت نام ہے عمل کا, نہ کہ فقط تصور کا. مثلا نماز ایک عبادت ہے. ایک آدمی نماز کے فوائد بیان کرے, نماز کے فضائل کا تذکرہ کرے, نماز سے حاصل ہونے والی برکتوں پر ایمان رکھے, نماز کے بارے میں نثر اور نظم میں لوگوں کو دعوت دیتا رہے, لیکن اپنی شرائط اور ارکان کے ساتھ نماز کو ادا نہ کرے, تو کیا وہ نماز گزار یا نمازی کہلائے گا؟ اس لیے کہ عبادت عمل کا نام ہے اور عمل ادائیگی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. انتظار فرج اگر عبادت ہے تو یہ ایکشن کا نام ہے. واپس پلٹتے ہیں انتظار کے لغوی معنی کی طرف, جہاں ایک حالت پہ رک جانے کا نام ہے. اب انتظار حجت میں رک جانے والا مقام کون سا ہے؟ وقت بہت کم ہے, تھوڑی سی آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. یہاں تھوڑی سی توجہ کا طالب رہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں آیا تمام یا بعض احکامات کیا معطل ہو گئے یا منسوخ ہو گئے؟ جی نہیں, تمام احکامات اپنی جگہ موجود ہیں, البتہ ہادی اور رہبر ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہیں. بس یہاں جس حالت پر رکنا ہے, میں لغوی معنوں سے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر جس حالت پہ رکنا ہے وہ احکام الہی پر کاربند رہتے ہوئے اپنے دین کی محافظت کے ساتھ ساتھ امام کا انتظار کرنا ہے, یعنی ہر وہ کام جس کا حکم خدا اور رسول نے دیا ہے, کیونکہ یہی وہ کام ہے کہ جس کا امام علیہ الصلاۃ والسلام آ کر اجرا اور نفاذ عالمی سطح پر فرمائیں گے, اور اسی کام پر قائم رہتے ہوئے امام کے ظہور کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے. اب چوتھے نقطے پر آتے ہیں کہ آیا غیبت میں ہم امام کے وجود سے سرفراز نہیں جو امام کا انتظار کیا جائے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام کے وجود بابرکت سے، راشد بھائی نے اس کو بہت حد تک واضح کر دیا، زمین یقیناً فیضیاب ہو رہی ہے. جیسا کہ ہم دعائے ندبہ میں بھی کہتے ہیں کہ این سبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے زمین و آسمان کے درمیان نہ ٹوٹنے والا بندھن. مگر اس جملے میں دو موضوعات ہیں، این سبب المتصل بین الارض والسماء، ایک تو یہ کہ جس کے وجود پرفیض سے زمین و آسمان قائم ہے وہ ہمارا امام ہے، مگر اس کے وجود سے جو تشریعی اور ظاہری فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ ہم کہاں سے حاصل کریں. جیسا کہ دعائے ندبہ ہی میں ہے مرثیے کی صورت میں کہ کتنا گرا ہے مجھ پر کہ تیرے غیب سے، تیرے غیر سے جواب سنوں اور تیری آواز سننے سے محروم رہوں. پانچواں نقطہ، انتظار کیوں اور کس کا کیا جائے؟ انسان کسی کا انتظار کیوں کرتا ہے، کس کا کرتا ہے؟ یقیناً اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آنے والا اس کے لیے قدر و منزلت کا حامل ہے، وہ آنے والے کی معرفت رکھتا ہے، نہ صرف معرفت رکھتا ہے بلکہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی اس انسان کے لیے تکلیف دہ، حتیٰ کہ بسا اوقات کوہ گراں ثابت ہوتی ہے. انسان جس کا انتظار کرتا ہے اس کے آ جانے کے بعد انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گی، جس کی کمی کا احساس کرتا ہے انسان اس کا انتظار کرتا ہے. یعنی ہم ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں کہ انتظار امام ایک احساس کا نام ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ انتظار ایک عبادت ہے اور عبادت ہمارا فریضہ ہے. دوسری چیز، انتظار ایک احساس ہے. آیا امام کا انتظار کے لیے العجل کہہ دینا، دعائیں پڑھ لینا یہی انتظار ہے یا نہیں؟ انتظار فقط یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور چیز ہے. عرض یہ ہے کہ انتظار ایک احساس کا نام ہے جو زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کو ہوتا ہے. میرے ساتھ کوئی ناجائز کیس ہو گیا، میں کورٹ میں گیا، کورٹ میں باوجود تمام ضروریات کے فراہم ہونے کے مجھے عدل و انصاف نہیں مل سکا. اس وقت میرے اندر ایک احساس ہو ایسی عدالت کی ضرورت کا کہ جہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. میں بینک میں جاتا ہوں، بینک میں جا کر مجھے ہر طرف سودی نظام نظر آتا ہے، میں سود سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اور بعض وقت ناممکن ہوتا ہے کہ میں سود سے 100% اپنے آپ کو بری کر لوں. ایسے نظام کی ضرورت کا احساس انتظار امام ہے. اور صرف احساس نہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ وہ ایکشن جو ہمیں اس ضرورت کے قریب کر سکے. میں بسا اوقات دو راہے پر پھنس جاتا ہوں اور معیار قرآن پر حرف آخر کی حد تک مجھے کوئی فیصلہ دینے والا نظر نہیں آتا. اس فیصلہ دینے والے کی کمی کا احساس اور اس سے قربت کے لیے منازل کو طے کرنا انتظار فرج ہے. میں اگر طالب علم ہوں، تعلیمی ادارے میں میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں اگر برسر روزگار ہوں، مجھ سے کم اہلیت والے شخص کو مجھ سے سپر سیڈ کر دیا جاتا ہے، اس ناانصافی کے خلاف جو میرے دل میں ایک عداوت پیدا ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور نظام کی تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے، وہی خواہش اور اس پہ عمل کرنا انتظار کا احساس ہے. میں دیکھتا ہوں کہ عالمی سطح پر ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مجھے بے بسی کا احساس ہو رہا ہے. میرے لیے بعض وقت اپنے ہی لوگوں کے درمیان انتشار اور افتراق میں حق و باطل کا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں جہاں پر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ امام کے ظہور کی کمی کا، اور یہی چیز انتظار کی طرف ہم کو لے کر جاتی ہے. ایک خلا کا احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان اس خلا کو پاٹنے کے لیے اپنے اندر سے جد و جہد اور تک و دو کرتا ہے. اسی جد و جہد اور تک و دو کا نام انتظار ہے. اس احساس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام جو منصوص من اللہ ہیں، کیا کیا امام جیسی معصوم ہستی کو ظہور کے لیے قیام حکومت کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کی ضرورت ہے؟ یہ سوال یہ کہ امام کے قیام کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کا کیا کام؟ یہ تو ایک امر ربی ہے جسے ہونا ہے. خدا کا قرآن میں وعدہ ہے کہ امام مستضعفین کو آئمہ اور وارث زمین قرار دے گا اور بالآخر حکومت صالحین کی ہوگی. یقیناً یہ بات درست ہے کہ بالآخر حکومت صالحین کے لیے ہے. البتہ تاریخ انسانی میں سنت الہیہ کی تاریخ انسانی سنت الہیہ کی شاہد ہے کہ جب بھی لوگوں نے حق کا ساتھ دیا دنیاوی نعمات کی بھی فراوانی کو انہوں نے محسوس کیا. آج ہی کی مثال جمہوریہ اسلامی ایران ہے. اگر انقلاب نہیں آتا, امام خمینی کی جد و جہد کا جو اثر امام خمینی کو حاصل ہونا تھا, خدا کے نزدیک وہ مقام و مرتبہ وہ انہیں جب بھی حاصل ہوتا, لیکن چونکہ عوام نے حضرت امام کا ساتھ دیا, نتیجہ کیا ہوا کہ انقلاب کے فیوز و برکات آج وہ ملت محسوس کر رہی ہے. آج دنیا جب ایک استعمار کے سامنے غلامی کی زنجیر میں اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی ہے, وہ ملت کہ جس نے ایک خدائی نمائندے کے نمائندے کا ساتھ دیا, وہ سربلندی, سرفرازی, عزت نفس اور صالح قیادت کو انجوائے کر رہی ہے. البتہ میں یہاں پہ اپنی بات کے استدلال کے لیے چند آیات کو, آیات قرآنی کو نمونوں کے طور پہ عرض کرتا ہوں. سورہ مبارک جن آیت نمبر 16, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَاللَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم رہتے تو ہم ضرور انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے. یعنی اگر لوگ خدا کے دین پہ ثابت قدم رہتے تو خدا انہیں وافر پانی عطا کرتا. اسی طرح میں صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گا, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. سورہ مبارک آراف آیت نمبر 157, وہ نبی جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے, برے کام سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان پر حلال کرتا ہے اور ناپاک اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے, جو بوجھ کو ان کی گردن سے کم کرتا ہے. جو بوجھ ان کی گردن پر تھا اور جو پھندے ان پر پڑے تھے اسے ہٹا دیتا ہے. بس یاد رکھو جو لوگ ایمان لائے اس کی عزت کی, یعنی نبی کی عزت کی, اس کی مدد کی, اس کے ساتھ جو نور یعنی کہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی, یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی خدا کامیابی کو مشروط قرار دے رہا ہے, نبی کا ساتھ دینے سے, نبی کی عزت کرنے سے, نبی کے ساتھ جو احکام الہیہ نازل ہوئے اس پہ عمل کرنے سے. اور اس کا نتیجہ صرف کامیابی نہیں ہے دنیا و آخرت میں, بلکہ خود انسانوں کا بوجھ ان کے اوپر سے یہ نبی کم کرے گا. اسی طرح سورہ مبارک نساء آیت نمبر 66 سے 69, اگر یہ لوگ اس بات پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بہت ثابت قدمی سے جمے رہتے اور ہم اپنی طرف سے انہیں ضرور اچھا بدلہ دیتے اور ان کو راہ راست کی بھی ضرور ہدایت کرتے. جس شخص نے خدا اور رسول کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان بندوں کے ساتھ ہوں گے جن کو خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں. یعنی خدا دنیا و آخرت میں دونوں کامیابی میں انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یقیناً امام کو ساتھ دینے والوں کی ضرورت ہے, البتہ فائدہ بھی ساتھ دینے والوں کا ہی ہے. جیسے کہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدق میں فرماتی ہیں, اللہ نے ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا. یعنی اطاعت اہل بیت کو ترک کرنا انتشار اور تباہی کے سوا کچھ نہیں. اسی خطبے میں جناب سیدہ فرماتی ہیں، تم کیچڑ والا بدبودار پانی، تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے تھے اور گھاس پھوس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے، تمہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ آس پاس کے لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ ان حالات میں اللہ نے میرے والد بزرگوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں نجات دی۔ یعنی ان لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ بدبودار پانی نہیں پیتے، آج یہ گھاس پھوس سے پیٹ نہیں بھرتے، آج یہ ایک پرتمدن معاشرہ ہے۔ لہذا اگر ہم آمادہ ہوں گے ہادی الہی کا ساتھ دینے کے لیے، اس کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے، تو دنیاوی نعمتیں بھی ہماری منتظر قرار پائیں۔ آٹھویں مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے اس تقریر کو 12 مراحل پہ رکھا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ مقالہ 7 مراحل گزر چکے ہیں۔ آٹھواں مرحلہ، دو دور غیبت میں ہماری ذمہ داریاں۔ پہلی ذمہ داری، امام کی معرفت کو حاصل کرنا۔ دوسری ذمہ داری، امام کے حق کو پہچاننا، نہ صرف پہچاننا بلکہ اس کا اعتراف کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کا دفاع کرنا، عوامر و نواہی دین پر ثابت قدم رہنا، عقیدے کی حفاظت کرنا، ماہرین دین یعنی علماء دین کی طرف رجوع کرنا اور علماء دین کی اطاعت کرنا۔ غیبت میں اپنے معاشرے کے لحاظ سے ہر اس نظام کا دفاع کرنا اور ہر اس نظام کی معاونت کرنا جو دین کے نظام کے نفاذ کا باعث بن سکے، مثلاً نظام ولایت فقیہ یا ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی اور نظام۔ ہر وہ کام کرنا جو امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ یہ کچھ فہرست تھی، وقت نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل میں جاؤں۔ کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹس، معرفت امام اور حق امام سے کیا مراد ہے؟ اس میں اپنی کوئی رائے دینے کے بجائے معصوم کے قول سے استفادہ کروں گا۔ امام کی معرفت یہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ کے حق کے ساتھ پہچانے، اپنی دعاؤں اور امور کی انجام دہی میں امام کو فراموش نہ کرے، خلافت و امامت جو امام کا حق ہے اس سے سرے منہ تعدی اور تجاوز نہ کرے، کبھی کسی ظالم کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قائد کے طور پر قبول نہ کرے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں، اہل بیت مادن اسرار الہی، خدا کی پناہ گاہ، اسی کے علوم کا خزانہ، اس کے احکام کے مرجے، اس کی کتابوں کے کنجینے اور اس کے دین کے مضبوط پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے اپنے دین کی پشت کو سیدھا کیا اور تزلزل کو استحکام و استواری میں بدل دیا۔ کسی بھی امتی کو آل محمد کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے جو ان کے خوان نعمت کے خوشہ چی ہیں وہ ان کے ہم پلہ ہو سکیں؟ وہ دین کی بنیاد اور یقین کا ستون ہے۔ کون؟ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو لوگ تیز چلتے ہیں انہی کی طرف لوٹتے ہیں، اور جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ امور مسلمین کی ولایت کی خصوصیات انہی میں پائی جاتی ہیں، اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت انہی کے حق میں ہے۔ یہی وارثان کمالات پیغمبر ہیں، اور اس وقت حق اپنے اصلی مالک اور حقیقی مقام کی طرف لوٹ چکا ہے۔ یہ کون سا دور ہے؟ جب مولا کائنات کو خلافت ملی۔ اب یہاں پہ روک کے میں عرض کروں کہ آیا اگر تین ادوار کے بعد بھی لوگ امیر المومنین کا ساتھ نہ دیتے تو کیا ظاہری خلافت آپ کو مل جاتی؟ اور اگر ظاہری خلافت نہ ملتی تو کیا مولا کائنات کے فضائل، کمالات، علم، تقویٰ، مقام، منزلت، کسی چیز میں کوئی کمی آتی؟ نہیں۔ لیکن یہ امت اس فیوز و برکات، ان فیوز و برکات سے محروم رہتی جو امام کی ظاہری قیادت کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ کی 142 نمبر کے خطبے میں مولا فرماتے ہیں، لباس ولایت سوائے اہل بیت کے کسی کے جسم پر نہیں سجتا، اور ان کے علاوہ کسی کو یہ مقام زیبا بھی نہیں ہے۔ حق امام سے چشم پوشی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان دور جاہلیت کی طرف پلٹ جاتا ہے اور خود ساختہ رہبروں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، حتیٰ کہ امام وقت کو اپنا روحانی پیشوا کہنے کے باوجود ظالم اور جابر حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو اپنا قائد تسلیم کرنے میں فخر محسوس کرنے لگتا ہے، جیسا کہ آج ہم پاکستانی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور اس امر کا نتیجہ تباہی ہے، کیونکہ یہ ایک غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کو اپنا قائد تسلیم نہ کریں۔ دسویں ذمہ داری، دسواں پوائنٹ جو بندہ ہے وہ علماء دین اور ماہرین کی طرف رجوع کرنا۔ امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ایسے شخص کی تقلید کرو جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، ہوائے نفس سے پاک ہو، اپنا تزکیہ کرتا ہو اور اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار۔ گیارہواں مرحلہ، اوامر و نواہی دین کی پابندی، وعدہ الہی پر یقین اور اس مقام پر اثبات قدم۔ بہت سارے پوائنٹس، مجھے احساس ہے کہ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں تشریح طلب ہیں۔ اگر کسی، یقیناً بزرگان تو میری اصلاح کریں گے، لیکن اگر کسی بچے یا جوان کو بعد میں ڈسکس کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے آثار کی پیروی کریں، ہمارے تمام اوامر و نواہی میں ہماری اطاعت کریں، یعنی جو ہم نے حکم دیا ہے وہ مانیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ وہ لوگ خدا کے زیادہ، جو لوگ خدا کی زیادہ تر فرض کی ہوئی باتوں پر ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں، جیسا کہ تاریخ گواہ ہے اہل بیت۔ بلکہ یوں کہیے کہ حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے ہمیشہ مشکلات کھڑی ہی کی جاتی رہیں، مگر اس راستے پر ان مصائب و آلام کے مقابل ان کا اثبات قدم ہی ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی نوید ہے۔ جیسا کہ دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں، کہ اور امت ان کی ناراضگی پر مصر اور ان سے تعلقات قطع کرنے، ان کی اولاد کو دور کرنے پر متفق رہی، علاوہ چند ان افراد کے جنہوں نے آل رسول کے بارے میں حق کی رعایت اور وفاداری سے کام لیا۔ اب ان کا انجام کیا ہوا؟ دعائے ندبہ کے ہی جملے ہیں، فقتل من قتل وصبی من صبی واقصی من اقصی۔ ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے، یہ دنیا نے کیا، اب ان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، ان کے حق میں فیصلہ الہی جاری ہوا جس میں بہترین ثواب کی امید کی جاتی ہے، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث قرار دیتا ہے، آخرت تو صرف متقین کے لیے ہے، ہمارا پروردگار بے نیاز ہے اور اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ بس اسی وعدہ الہی پر یقین ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس وعدہ الہی پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اوامر و نواہی الہی کی پابندی کریں اور اس پہ ثابت قدم رہیں۔ آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کا وظیفہ شرعی کیا ہوگا۔ امام کا وظیفہ شرعی، بہت سارے پوائنٹس جو پہلے بیان ہو چکے ہیں میرے مقالے میں موجود ہیں، میں اس کو حذف کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر دوں، پہلے بھی بیان ہوا، وہی ہوگا جو رسول اللہ کا تھا۔ سورہ مبارک جمعہ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہیں، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات ہم کر چکے کہ احکام دین میں سے کوئی ایک حکم بھی معطل یا منسوخ نہیں ہے، تو کیا غیبت میں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ہدف کا اجرا اپنے دائرے کار میں ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں؟ روایات کی بنیاد پر ہم حضرت حجت کے کاموں کو آپ کی سیرت کے مختلف ابواب کی روشنی میں عرض کرتے ہیں. اب یہ جو آگے میں کچھ سیرت کے تذکرے کروں گا اس کی تفصیلات کسی کو دیکھنی ہے روایات کے مواخذ کے ساتھ آئمہ اہل بیت فکری و سیاسی جد و جہد دارالثقلین کی کتاب جو حجت الاسلام رسول جعفریان کی کتاب کا ترجمہ ہے اس میں امام زمانہ کا جہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے امام زمانہ کے چیپٹر کے اینڈ پر سیرت کی یہ مختلف اقسام مآخذ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز سیرت دینی, امام کی سیرت دینی اور ہم بطور منتظر. امام جب قیام فرمائیں گے تو خدا کے جلال کے سامنے اس طرح متواضع اور خاشے ہوں گے جس طرح روایت کے جملے ہیں کہ شاہین جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے اور اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف جھکا لیتا ہے. ایک یہ امام کی فروتنی ہے, تو کیا امام کے منتظر کو خدا کے سامنے عاجز و فروتن نہیں ہونا چاہیے؟ اسی طرح امام کی سیرت دینی اور ہم دینی معاملات میں بطور منتظر. روایات کی روشنی میں امام مہدی خدا کے جلال کے سامنے اس طرح روایات کی روشنی میں امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف ایک عادل ہیں, مبارک اور پاکیزہ, اور وہ حق سے ذرہ برابر بھی غفلت نہیں برتیں گے. خدا ان کے ذریعے دین اسلام کو سربلندی عطا کرے گا. امام کے دل میں ہمیشہ خوف خدا موجزن ہے. وہ خدا کے قربت کے جس مقام پر فائز ہیں اس سے مغرور نہیں ہوتے. مجھ جیسا انسان جو یہاں پر ٹوٹی پھوٹی گفتگو وہ بھی ادھر ادھر سے علماء سے سینئر سے کتابوں سے حاصل کر کے بیان کرتا ہے اور اس کے بعد فخر محسوس کرنے لگتا ہے. روایت ہے کہ امام اس مقام پہ پہنچ کے کہیں پہ مغرور نہیں ہوتے. تو یہ تکبر ذمہ داری ہے کہ منتظر امام کے سامنے نہ آنے پائے, کہ دل میں نہ آنے پائے. وہ دنیا سے دل نہیں جوڑیں گے اور نہ ہی اس کے لیے کچھ بنائیں گے. ان کی حکومت میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی مگر یہ کہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کی خلاف ورزی کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومحمد رسول اللہ والذین معہم رحماء بینہم واشداء علی الکفار, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں مہربان کفار پہ شدید ہیں. یہی امام کا حال ہے. پس منتظر میں امام مہدی بھی عدالت خواہ اور حکومت دین الہی کی قیام میں پیش پیش اور دنیا سے بے نیاز اور حدود الہی کا اجرا کرنے والا ہونا چاہیے, جیسا کہ امام خمینی اور رہبر مسلمین وغیرہ کی زوات میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ایک سیرت امام کی سیرت خلقی ہے. مہدی صاحب حشمت و پروقار ہیں. ان کا علم و حلم تمام لوگوں سے زیادہ ہوگا. ان کا اخلاق اخلاق محمدی ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا انی بوئت تو لے اتم میں مکارم الاخلاق. بس ایک منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اخلاق کے اعلیٰ ترین مدارج کے سفر کو طے کرے. عملی میدان میں امام کی سیرت. انقلاب مہدی کے زمانے میں لوگوں میں محبت ہوگی. جہاں تک جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی بلا روک ٹوک دوسرے کے مال سے کوئی شخص اٹھا لے گا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرتے ہوئے منافع نہیں لیں گے. دلوں سے دشمنیاں دور ہو جائیں گی. ہر جگہ سکون و امن ہوگا. امام مہدی دریا دلی کے ساتھ بے دریغ مال و دولت سے نوازیں گے اور اپنے عہدیداروں اور وزیروں اور اہلکاروں کے ساتھ بہت سخت گیر ہوں گے. کمزوروں کے لیے انتہائی رحم دل. یہ امام کی علامات میں سے ہیں کہ اگر کسی کو امام مہدی کو دیکھنا ہے ایک پہچان یہ ہے کہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ سخت گیر, لیکن غربا یتامہ مساکین کے ساتھ عوام الناس کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ انتہائی رحم دل. تو بس یہ اسی روشنی کی ایک کرن ہمیں اپنے اندر روشن کرنی ہے تاکہ ہم منتظر امام زمانہ کہلا سکیں. انقلابی سیرت. امام ہر شخص کو اس کا حق لے کر دیں گے چاہے غاصب نے اپنے دانتوں میں دبایا ہوا ہو. امام اس کے دانتوں سے کھینچ لیں گے. آج معاشرے میں ظلم و ستم پر امام کا منتظر خاموش نہیں رہ سکتا، اس کے اوپر واجب ہے کہ انقلابی اقدام کرے۔ سیرت سیاسی، آپ کی حکومت کے وقت جابروں کی حکومت اور ان کے سیاسی اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو جائے گا، شہر مکہ مسلمانوں کا قبلہ اور آپ کا مرکز ہوگا، آپ دنیا سے یہود و نصارہ کا خاتمہ کر دیں گے، تابوت سکینہ نکال کر زبور اور انجیل کے اصل نسخے، تورات اور انجیل کے اصل نسخے یہود و نصارہ کو پیش کریں گے، اور اسلام کی سچی حکومت اور قرآن کی تعلیمات دنیا کے گوشوں کنار پہ محیط ہوگی۔ اس اعتبار سے ایک منتظر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حقائق تعلیمات الہیہ صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ ادیان عالم تک پہنچائے، تاکہ ایک قدم امام کے راستے میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ سیرت تربیتی، امام کی سیرت تربیتی ایسی ہوگی کہ آپ کے دور میں علم اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ خواتین گھروں کے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کریں گی۔ وہ اسلام الگ ہے کہ جہاں خواتین کے معاشرے میں کردار اور تعلیم پہ پابندی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کے وارث کا اجرا کیا جانے والا اسلام ہے۔ اجتماعی طور پر امام کی سیرت ایسی ہوگی کہ جب مہدی آخر الزمان آئیں گے تو پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، حتیٰ کہ جانور اور نباتات بھی فیض اٹھائیں گے، ہر ایک تونگر بے نیاز ہوگا، آپ کی عدالت ایسی ہوگی کہ کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا اس احساس کا شروع میں کہ اگر عدالتوں میں انصاف نہ ملے تو اس عدالت کی خواہش دل میں پیدا ہونا اور اس کے لیے اقدام اٹھانا، یہ منتظر امام کی ذمہ داری ہے۔ سیرت مالی، تمام مال و دولت جو کچھ زمین کے اندر اور اس کے اوپر ہے سب آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، پھر وہ لوگوں سے کہیں گے آؤ اور اس مال کو لے جاؤ، یہ وہی ہے جس کی خاطر تم نے قطع رحم کیا، گناہوں کے مرتکب ہوئے لوگوں کا خون بہایا اور کسی چیز کو اس پر ترجیح نہ دی۔ امام کی سیرت کا ایک رخ اصلاحی سیرت ہے، دنیا بھر کے لوگوں کی فریاد رسی کریں گے، حتیٰ کہ جانور بکثرت ہو جائیں گے اور ہر ایک آسودہ ہوگا، کثرت سے فصلیں ہوں گی، پانی کی وافر مقدار ہوگی، زمین مادن اور دفینیں اگل دے گی، فتنے اور شورشوں کی آگ سرد ہو جائے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی، کوئی جگہ ویران باقی نہ رہے گی، آپ جسے آپ نہ کریں جب تک خدا راضی نہ ہو جائے، خاتم کے صحابہ اور ساتھی تلواروں کو زمین پہ نہ رکھیں گے۔ کیا ہم سب کا خواب ایک ایسی حکومت نہیں ہے، ایک ایسا نظام نہیں ہے؟ تو بس ان میدانوں میں آج سے قدم بڑھانا، یہ فیصلہ کر لینا کہ آیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ عدل کے نظام کے نفاذ تک اپنے ہاتھوں میں تلواریں رکھیں گے، یا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے خدا نخواستہ کہ جن کی گردنیں ان تلواروں سے اڑیں گی۔ آخری ایک نقطہ، امام کی سیرت قضائی، فیصلوں اور احکام میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور ساتھ میں کسی کا دل رنجیدہ بھی نہ ہوگا۔ اسے اگر انسان کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے میری مجھ سے یہ چیز لے لی گئی لیکن یہ میرا حق نہیں تھا، البتہ جو میرا حق ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اسی وجہ سے انسان رنجیدہ بھی نہیں ہوگا، امام قائم دین کے خالص احکام کے مطابق حکم دیں گے نہ کہ کسی کی خواہش کے مطابق، آپ میزان عدل قائم کریں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، مہدی علیہ السلام داؤد اور آل داؤد کی طرز پہ فیصلے کریں گے۔ اور بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ غیبت کے اس دور میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان سے عہدہ برا ہوتے ہوئے امام کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔